نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم انشاءاللہ منہاج القاصدین صفحہ نمبر 191 کتاب السیاحت کے بارے میں پڑھیں گے. سیر و سیاحت کا لفظ تو سب نے سن رکھا ہوگا اور بہت سے لوگوں کو اس کا شوق بھی ہوتا ہے, اور ویسے قرآن مجید میں جنت کا سودا کرنے والوں کی صفات میں سے ایک صفت سائحون بھی بتائی گئی, اور ایک اور جگہ سائحون کے ساتھ سائحات کا ذکر بھی ہے, یعنی خواتین کے لیے بھی ذکر ہے اس کا. تو سائح سیاح سفر کرنا سیر کرنا, تو سیر اور سیاحت کے کچھ آداب ہیں اسلام میں, تو آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے. آداب سفر, کچھ اور مسائل اور مسافر کے لیے لازمی چیزیں. فصل اول, آداب سفر. سفر ذریعہ ہے مرغوب چیز کی طرف پہنچنے کا یا ناپسندیدہ چیز سے خلاصی پانے کا, یعنی سفر میں انسان اپنی پسندیدہ چیز تک پہنچنا چاہتا ہے یا پھر ناپسندیدہ سے دور جانا چاہتا ہے. مثلا اگر کوئی شخص لوگوں سے تنگ آ جاتا ہے تو کیا چاہتا ہے, کہیں دور دراز چلا جائے, مثلا چائنا چلا جائے, تاکہ اسے کوئی نظر نہ آئے نہ کوئی اسے ستائے. اور سفر دو قسم کا ہے, ظاہری وجود کے ساتھ اپنے وطن سے سفر کرنا یعنی اپنی کنٹری کو چھوڑنا, اور دل کی توجہ سے انتہائی پستی سے آسمانوں کی بادشاہی کی طرف جانا, یعنی ایک ذہنی سفر ہے اور ایک جسمانی سفر. جسمانی سفر تو ظاہری وجود کے ساتھ ہوتا ہے, جس میں انسان جس جگہ رہ رہا ہوتا ہے وہاں سے وہ نقل و حرکت کر کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے. اور ذہنی سفر یا دل کا سفر کیا ہے کہ انسان رہتا تو اسی ماحول میں ہے, اسی شہر میں ہے, اسی گھر میں ہے, اسی علاقے میں ہے, لیکن ذہنی طور پر قلبی طور پر اس کا دل کہیں اور ہوتا ہے, اور وہ زمین میں کوئی جگہ نہیں تلاش کرتا, وہ پھر آسمانوں کی طرف پرواز کرتا ہے. علامہ اقبال نے تو شاہین کے لیے بس پہاڑوں کی چٹانوں تک کے سفر کی بات کی تھی, لیکن انسان کی پرواز اس سے بھی کہیں آگے ہو سکتی, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اصل سفر پستی سے بلندی کا سفر ہے, اور اس پر سب لوگ اچھی طرح توجہ فرمائے آج, کیونکہ مطلوب یہی ہے. امام ابن الجوزی کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ظاہری چیزوں سے ہٹ کر یا ظاہری چیزوں سے آگے جا کر انسان کے اندر جو انسان کی روح ہے اس کی بلندی چاہتے ہیں, اور اس کو بلندی کی طرف لے جانے کے لیے وہ عام مشاہدے میں آنے والی چیزوں کو پس پش ڈال کر یا عام مشاہدے میں نظر آنے والی چیزوں سے آگے سوچنا اور آگے دیکھنا اور تصویر کا دوسرا رخ دکھانا چاہتے ہیں, اور یہی دراصل اس کتاب کا انداز ہے اور یہی ان کا اصل مقصد ہے کہ انسان اس ظاہری دنیا کی دلچسپیوں میں, زینتوں میں, رونقوں میں کھو کر نہ رہ جائے, بلکہ اس سے آگے کے جہانوں کو بھی نظر میں رکھے. جیسا کہ مومن رہتا دنیا میں لیکن اس کا دل دنیا میں نہیں ہوتا, اس کا دل آخرت میں ہوتا ہے, وہ کہیں اور رہتا ہے. دنیا کے لیے تو وہ اجنبی ہوتا ہے, غریب ہوتا ہے. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جس میں اس کا دل لگے, کوئی چیز اسے خوش نہیں کرتی. یہ کیفیت اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے, آخرت کی محبت ہوتی ہے, اور انسان کی نظر بلند اور اس کے دل میں وسعت ہوتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ دل کی توجہ سے انتہائی پستی سے آسمانوں کی بادشاہی کی طرف جانا، یہ ہے اصل سفر، اور یہ سفر بہت افضل ہے، کیونکہ اسی حالت پر ٹھہر جانے والا جس پر پیدائش کے بعد اس کی پرورش ہوئی، اور اسی حال پر رک جانے والا جو باپ دادا سے تقلید سے اس کو ملا، کم درجے کو اپنے لیے لازم کرنے والا، نقص کے رتبے پر قناعت کرنے والا، اور زمینوں اور آسمانوں کی وسعتوں کے مقابلے میں قید خانے کا اندھیرا اور جیل کی تنگی قبول کرنے والا ہے. یعنی جو شخص صرف زمین سے چمٹ کر رہ جائے، جسے ولکنہ اخلد الی الارض، تو وہ دراصل کیا ہے؟ کم تر پر راضی ہونے والا ہے، حقیر چیز پر راضی ہونے والا ہے، ناقص چیزوں کو قبول کرنے والا ہے، کیونکہ دنیا ہے ہی ناقص. دنیا کے درجے انسان کو کتنے بھی مل جائیں، کتنے بھی گریڈ مل جائیں، کس بھی مقام پہ پہنچ جائے، کتنی بھی اس کی تنخواہ زیادہ ہو جائے، کتنا بھی بڑا مقام اور مرتبہ، نیم اور فیم اس کو دنیا میں حاصل ہو جائے، لیکن بہرحال وہ حقیر ہے، کیونکہ دنیا فانی ہے، محدود ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی حقیقت ہی نہیں. لیکن افسوس یہ کہ بڑے بڑے ذہین اور عقل مند لوگوں کا حال یہی ہے کہ وہ کم درجے کو اپنے لیے لازم کر لیتے ہیں، اور آخرت کی وسعتوں اور جنت کی راحتوں کے مقابلے میں دنیا کے قید خانے کے اندھیروں اور جیل کی تنگی کو قبول کر لیتے ہیں. میں نے لوگوں کے عیبوں میں کوئی ایسا عیب نہیں دیکھا جو ان لوگوں کے عیب کی طرح ہو جو کامل ہونے کی قدرت رکھنے کے باوجود ناقص رہتے ہیں. اس کو تو آپ اچھی طرح ہائی لائٹ کر لیں. ہم عام طور پر عیب کس کو سمجھتے ہیں، خامی کس کو سمجھتے ہیں، کسی کے اندر کوئی برائی کس چیز کو جانتے ہیں؟ مثلا کہتے ہیں اس کو سلیقہ نہیں، اس کو تمیز نہیں، اس میں اخلاق نہیں، اس میں یہ نہیں، وہ نہیں، بہت سی چیزیں چنتے رہتے ہیں لوگوں میں کہ اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، عقل ہی نہیں. یعنی ظاہری عیب جو لوگوں کے اندر نظر آتے ہیں، کسی کے لباس میں، کسی کی شکل میں، کسی کی گفتگو میں، کسی کے اور کسی چیز میں. لیکن ان عیبوں میں سب سے بڑا عیب کیا ہے ابن الجوزی کی نظر میں؟ میں نے لوگوں کے عیبوں میں، یعنی خرابیوں میں، برائیوں میں، کوئی ایسا عیب نہیں دیکھا جو ان لوگوں کے عیب کی طرح ہو جو کامل ہونے کی، یعنی بہت کچھ حاصل کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود ناقص رہتے ہیں. یعنی وہ جو کچھ اچیو کر سکتے ہیں، جو کچھ وہ بن سکتے ہیں، جو کچھ وہ کر سکتے ہیں، وہ نہیں کرتے. یعنی اللہ نے ان کے اندر جتنی صلاحیت رکھی ہوتی ہے، جتنی قدرت اور جتنی طاقت ان کو دی ہوتی ہے، جتنی نعمتیں ان کو دے رکھی ہوتی ہیں، وہ ان سے صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھاتے. فراغت کی نعمت، جسمانی صحت کی نعمت، ذہنی طاقت کی نعمت، اور ماحول کا موافق ہونا، مواقع کا میسر ہونا، اور اس کے باوجود وہ نہ کرنا جو وہ کر سکتا ہو. بدن کا سفر کئی قسم کا ہے، اس کے فائدے بھی ہیں اور اس میں بڑی آفتیں بھی ہیں، گویا یہ بھی عزلت اور مخالطت پر غور کرنے کی طرح ہے. عزلت کا مطلب ہے تنہائی، اور مخالطت یعنی لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا، تو اس پہ غور و فکر پچھلے چیپٹرز میں ہو چکا ہے. سفر کا محرک یعنی موٹو یا تو بری چیز سے فرار ہوگا، یعنی کوئی تنگ کر رہا ہے، یا زندگی کہیں پریشان ہو گئی ہے تو انسان وہاں سے نکلتا ہے، یا پسندیدہ چیز کی طلب، یعنی کسی چیز سے محبت اور انسان اس کے حصول کے لیے سفر کرے. اور پھر فرار یا تو کسی ایسی چیز سے ہوگا جو دنیاوی امور میں نقصان دہ ہے، جیسا کہ کسی علاقے میں تعاون پھیل جائے، یا فتنے اور جنگ کا خوف، یا وہ علاقہ قحط کی زد میں آ گیا ہو، یا کوئی ایسا معاملہ ہو جو دین میں نقصان دہ ہے، جیسا کہ کوئی آدمی اپنے شہر میں مرتبہ یا مال یا فراخی اسباب کی وجہ سے فتنہ میں پڑ جائے، یا بدعت کے ارتکاب یا کسی غلط منصب کی ذمہ داری ادا کرنے پر مجبور کیا جائے اور وہ ان فتنوں سے فرار چاہے. یعنی انسان یا تو دنیاوی نقصانوں سے بچنے کے لیے سفر کرتا ہے، یا پھر دین میں نقصان سے بچنے کے لیے، اور دونوں کی انہوں نے مثالیں دی ہیں. دوسری غرض دینی ہوگی، جیسے دین کا علم، اس کے لیے انسان سفر کرے، جسے مسلمانوں کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، اپنی ذات میں غور و فکر، یا زمین میں پھیلی ہوئی آیات الہی میں غور، اپنی ذات میں غور و فکر کے لیے سفر کی کیوں ضرورت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات انسان جن لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے یا جس ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے وہاں بہت لوگ اس کو جاننے لگتے ہیں اور وہ لوگوں کے ہجوم میں رہتا ہے، تو اس کو اپنی ذات کے لیے وقت ہی نہیں ملتا، نہ اپنا محاسبہ کرنے کا، نہ اپنے رب سے بات کرنے کا، نہ ہی تنہائی میں اللہ کے سامنے رونے کا، کیونکہ وہ کچھ بھی کرتا ہے تو لوگ اس میں مداخلت کرتے ہیں، کبھی خود آ کر، کبھی ٹیلی فون کے ذریعے، کبھی کسی اور طریقے سے۔ ایسی صورت میں انسان اگر اس ماحول کو چھوڑ جائے اور کسی ایسی جگہ پر جائے کہ جہاں وہ اپنے لیے وقت پائے تاکہ اپنے عیب اور اپنی خامیوں اور اپنی کوتاہیوں کو بھی دیکھ سکے، تو یہ بھی ایک اچھا موٹیو ہو سکتا ہے۔ یا زمین میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیاں اور آیات وغیرہ، صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک جس قابل ذکر عالم نے بھی علم حاصل کیا ہے وہ سفر کر کے ہی حاصل کیا ہے۔ محدثین اس شخص کی روایت کو قبول نہیں کرتے تھے جس نے صرف اپنے شہر سے علم حاصل کیا ہو، کیونکہ سفر جو ہے وہ انسان کے ذہن کو وسعت دیتا ہے، انسان کے تجربے میں اضافہ کرتا ہے، انسان کی سمجھ بوجھ میں اضافہ کرتا ہے۔ حصول علم کی طرح اپنے نفس اور اخلاق عالیہ کا علم بھی بڑی اہم بات، یعنی اپنی ذات کے بارے میں جاننا اور بلند اخلاق ان کے بارے میں جاننا، یعنی مینر سیکھنا۔ اب دیکھیے کہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے یا صرف اپنے گھر والوں کے بیچ میں ہوتا ہے تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ انسان کیجول ایٹیٹیوڈ اختیار کر لیتا ہے، کھانے پینے کے معاملے میں، سونے کے، لیٹنے کے، چلنے کے، چال ڈال، لباس، ہر چیز، کیونکہ اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن جو ہی وہ لوگوں کے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو ایک ایک چیز لوگوں کے نوٹس میں آتی، پھر اس کی ذات پہ کرٹیسزم ہوتا ہے کہ تمہیں کھانا نہیں کسی نے سکھایا، تمہیں بیٹھنا نہیں آتا، تمہیں سونا نہیں آتا، تمہیں چلنا نہیں آتا، تمہیں پہننا نہیں آتا۔ تو یہ چیزیں انسان کو کہاں سے سیکھنے کو ملتی ہیں؟ جب انسان ٹریول کرتا ہے، مختلف لوگوں سے ملتا جلتا ہے، ان کے طور طریقے، رکھ رکھاؤ، طرز زندگی کا مشاہدہ کرتا ہے، کیونکہ آخرت کی راہ اخلاق کی تہذیب اور تحسین ہی سے طے ہوتی ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ آخرت کا مسافر میلا کچیلا، بال الجھے ہوئے اور بس جیسے تیسے زندگی بسر کرے، لیکن یہاں یہ کیا لکھتے ہیں کہ آخرت کی راہ اخلاق کی تہذیب، اخلاق کو بہتر بنانا اور اس کی تراش خراش اور تحسین ہی سے طے ہوتی ہے، یعنی اس کو خوبصورت بنانے سے طے ہوتی ہے۔ جتنے اچھے اخلاق ہوں گے قیامت کے دن میزان میں اتنے ہی بھاری ہوں گے۔ سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسان کے اچھے برے اوصاف کو ظاہر کر دیتا ہے، انسان پھر کسی سے چھپ کے نہیں رہ سکتا۔ گھر میں تو انسان محدود لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، وہ اگر اسے کچھ بتاتے بھی ہیں تو انسان سنی انسنی کر دیتا ہے، توجہ ہی نہیں کرتا، ان انسان کے عیب و ہنر جو ہیں وہ چھپے رہتے ہیں۔ لیکن جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، تو پھر اس کی اچھائیاں برائیاں سب کھل کے سامنے آ جاتی، کیونکہ انسان زیادہ دیر پھر پریٹینڈ نہیں کر سکتا، اپنے اوپر کو خول نہیں چڑھا سکتا۔ جب آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں تو آپ کچھ بھی بن کے دکھا سکتے ہیں اس کو، لیکن زیادہ دیر کے لیے آپ وہ بنے ہوئے نہیں رہ سکتے۔ وطن میں طبیعت کی کمزوریاں ظاہر نہیں ہوتی، کیونکہ ارد گرد کی کوئی چیز بھی نامانوس نہیں ہوتی، ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے انسان کو۔ پھر جب سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہے اور پسند کی چیزیں اسے نہیں ملتی، نہ کھانا، نہ پینا، نہ پہننا، نہ اوڑھنا، غریب الوطنی کی مشقت میں پڑتا ہے، نہیں ہر چیز اس کے لیے اجنبی ہوتی ہے، نئی ہوتی ہے، تو اس کی کمزوریاں کھل جاتی، پھر اس کو پتہ چلتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں۔ کہتا نا، اپنی گلی میں تو کتا بھی شیر ہے۔ انسان اپنے علاقے میں رہتا ہے، اپنی زبان جانتا ہے، اپنے نقشے کو، ہر طرف کے لوگوں کو اور مختلف چیزوں سے واقف ہوتا ہے تو وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے، لیکن جو ہی کسی نئے علاقے میں جاتا ہے تو وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ باقی رہی زمین میں آیات الہی، تو عقل مندوں کے لیے ان کے مشاہدے میں بہت سے فوائد ہیں۔ زمین کے مختلف ٹکڑے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور اس میں پہاڑ، جنگل، سمندر اور وسیع میدان ہیں، طرح طرح کے جانور اور مختلف نباتات اس کی زینت ہیں، یعنی جانور بھی زمین کی زینت ہیں اور پھول پودے تو ہیں ہی۔ اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی توحید کی شہادت دیتی اور زبان حال سے تسبیح میں مصروف رہتی ہے۔ لیکن اس کو وہی سن سکتا ہے جس کا دل حاضر ہو اور اس طرف کان لگائے. القسمع وہو شہید. کان سے ہماری مراد باطن کا کان ہے، یعنی دل کی آواز سنے. اسی سے زبان حال کے الفاظ کا ادراک ہوتا ہے، ادراک کہتے ہیں پرسپشن کو. زمین و آسمان کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر کئی قسم کی شہادتیں نہ دیتا ہو، یعنی اس میں طرح طرح کی نشانیاں پوشیدہ ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے ایک ہونے اور اس کے ہی معبود اور الہ ہونے پر گواہی دیتا ہے. سفر کے فوائد میں سے حکومت اور مرتبے اور کثرت تعلقات سے گریز بھی ہے. یعنی جب انسان کوئی مرتبہ یا عہدہ قبول نہ کرنا چاہے اور بہت لوگوں کے ساتھ میل جول پسند نہ کرے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس جگہ سے ہجرت کر جائے، کیونکہ دین اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ دل ماں سوا اللہ سے فارغ نہ ہو جائے. یہ بھی انڈر لائن کر لیں اور اس کو اچھی طرح یاد کر لیں اور کہیں سامنے لکھ کے لگا لیں. دین اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ دل ماں سوا اللہ سے فارغ نہ ہو جائے، یعنی اللہ کے سوا باقی چیزوں سے فارغ نہ ہو جائے اور اللہ کا خیال ہر خیال پر غالب نہ آ جائے. اس موقع پر ہم سب کو اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہم سب اپنا حساب خود کریں، کیونکہ کوئی اور تو ہمارے دل میں جھانک نہیں دے سکتا، نہ اس کو پتا ہے کہ ہم کیا سوچتے رہتے ہیں. ہم جو کچھ سوچتے ہیں خود ہم کو پتا ہوتا ہے. تو انسان دیندار کب ہوتا ہے؟ جب اس کا دل اللہ کے سوا باقی چیزوں سے خالی ہو جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا کوئی اور چیز دل میں آتی ہی نہیں، خیال آتا ہی نہیں، بالکل ہی خالی ہے اس کا دل. دل تو کسی وقت خالی نہیں رہتا، ہر وقت کوئی نہ کوئی سوچ رہتی ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان کا سب سے بڑا ہم، غم، فکر یہ بات بن جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں، اس وقت میں اپنے رب کے سامنے کیسا لگ رہا ہوں. جیسے عام طور پہ لوگوں کا خوف ہوتا نا کہ اچھا لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی نظر میں کیسا ہوں، اسی طرح اس سے بلکہ زیادہ یہ فکر لگ جائے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں خوش ہیں یا نہیں، وہ راضی ہیں یا نہیں. تو اصل دینداری کیا ہے؟ کہ انسان سب سے زیادہ اس بات کی فکر کرے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے یا نہیں. یہ تو ممکن ہی نہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان ضروری حاجات اور مہمات دنیا سے بالکل فارغ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے کوئی فکر ہی نہ رہے، کوئی کام ہی نہ ہو اس کا. لیکن ان کی تخفیف اور کمی بالکل ممکن ہے، چاہے تو اپنے کام بڑھا لیں چاہے تو کم کر لیں. تخفیف کرنے والے نجات پا گئے، کم کرنے والے. تخفیف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہلکا کرنا. مثلا اگر آپ کے پاس 10 جوڑے ہیں کپڑوں کے تو آپ کا کام زیادہ ہے، اور اگر 5 ہیں تو اس سے کم، اور اگر 2 ہیں تو اس سے کم. اسی طرح 10 جوتوں کے جوڑے ہیں تو اتنی فکر زیادہ ہوگی، 10 کے رکھنے کی جگہ بھی چاہیے، پھر جس چیز میں رکھے ہوئے اس کو بھی سنبھالنے کی ضرورت ہوگی. اگر 10 پرس آپ کی الماری میں لٹک رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے مشکل ہے، اور اگر صرف 1 ہے تو 1 ہی غم ہے، 10 ہیں تو 10 غم ہے. کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں، جتنی آپ دنیا بڑھاتے جائیں گے اتنے غم بڑھتے جائیں گے، اتنے ہی کام بڑھتے جائیں گے، اتنا ہی بوجھ بڑھتا جائے گا، اور جتنی کم چیزیں ہوں گی اتنی بے فکری، اتنا ہلکا پن. اتفاق سے ان دنوں پہ ہمارے ہاں چھٹیاں تھیں 2 ویک کی، تو ہم نے سوچا کہ چلیں کچھ اور کام کر لیتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے مل کر سوچا کہ کیوں نہ جو پاکستان میں IDPs ہیں اور کچھ اور ضرورت مند لوگ ہیں ان کے لیے کچھ سامان بھجوایا جائے، کیونکہ اکثر کپڑے گھروں میں نئے پڑے ہوتے ہیں، تھوڑے بہت استعمال ہوتے ہیں، فالتو برتن ہوتے ہیں، بہت فالتو سامان ہر گھر میں ہوتا ہے. تو سب لوگ اپنے اپنے گھر سے فالتو سامان لے آئے. کبھی ہم پڑھتے ہیں تاریخ میں کہ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے سارے گھر کا سامان دے دیا. تم سوچتے ہیں کہ کیسے دیا ہوگا، پھر گھر میں کیا ہوگا، ایسے بہت سے خیالات آتے. تو ہم نے سوچا کہ چلیں یہاں پر بھی کچھ نہ کچھ لوگ تجربہ کریں، ایٹ لیسٹ اگر سارا سامان نہیں دے سکتے تو ایکسٹرا تو نکالیں. اور الحمدللہ جتنے بھی ہمارے اسٹوڈینٹس تھے سبھی نے اور ان کے جاننے والوں نے بھی اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیا اور خوب خوب چیزیں نکال کر لائے، اور تقریباً ہر ایکسٹرا چیز جو تھی وہ نکال دی گئی. اس کے بعد اکثر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایسے گھر میں داخل ہوتے ہیں سکون آتا ہے، الماری کھولتے ہیں سکون آتا ہے، جس چیز کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے. کس وجہ سے؟ کہ ہر چیز صاف ستھری اور ہلکی نظر آتی ہے. تو یہ جو تخفیف ہے، ہلکا پن، یعنی ہلکے رہنا دنیا میں، یہ انسان کی نجات کا ذریعہ ہے. کیونکہ انسان جب دنیا کے غموں سے نجات پائے گا تو ہی آخرت کا غم لگائے گا. اور بوجھل ہلاک ہوئے، اور تخفیف کرنے والا وہ ہے جس نے امور دنیا ہی کو زندگی کا سب سے بڑا مقصد نہ بنایا ہو. جس نے دنیا کو سب سے بڑا مقصد بنایا ہو وہ پھر ہلکا نہیں رہ سکتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وعلیکم السلام.
ایک چیز شیئر کرنی تھی کہ مجھے بات تھی کہ دنیا سے اگر آپ کا مطلب فکر کم ہو جاتی ہے، تو میں یہ نوٹ کری تھی کہ جب ہم ہاسٹل میں رہتے ہیں تو کم چیزیں ہمیں ہینڈل کرنی ہوتی ہیں، اور یہی کہ کم کام ہوتے ہیں دنیاوی، اور چیزیں بھی چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں اور کم ہوتی ہیں. لیکن جب ہم گھر جاتے ہیں تو تھوڑے سے ڈے اسکالر رہ کے بھی پڑے تو اتنا ڈفرینٹ لگتا ہے کہ بس اس طرح سے لگتا ہے جیسے وقت میں برکت ہی نہیں آ رہی، اور ابھی پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی کام کرنے کے لیے اٹھنا پڑتا ہے. تو اگر ہم گھر میں بھی اس چیز کو پریکٹس کریں تو انشاءاللہ بہتر طور پہ کام کر سکتے ہیں.
بالکل صحیح ہے، اور اصل بات یہ کہ انسان ارادہ پکا کر لے.
اگر میں سوچ رہی تھی کہ جو بات آئی ہے کہ انسان اپنے پورے پوٹینشیل کو ڈسکور نہیں کرتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے، بہت سے فضل سے نوازا ہوتا ہے. ایک ریسرچ نے یہ بتایا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اپنے ذہن کے صرف 25% ابلیٹیز کو یوز کرتا ہے، اور وہ ریسرچ نے بتایا تھا کہ دنیا میں صرف ایک شخص ہے جس نے مینٹل ابلیٹیز کو میکسیمم یوز کیا ہے، دیٹ از پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب بہت دفعہ ہم لوگ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، اور اس سے مجھے موٹیویشن ملی ہے کہ نہیں، ہم کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہم کام کر رہے ہیں وہاں تک نہ رکھیں، بٹ ریدر وی شوڈ موو آن.
بالکل،
ورک اینڈ فردر پرفیکشن.
پچھلے دنوں کسی شادی پر جانے کے اتفاق میں تھوڑی دیر کے لیے، تو وہاں پر ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی جن کے سب بچے بڑے ہو چکے ہیں، شادی ہو چکی ہے، جابز کر رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، اور وہ فارغ ہیں. تو میں نے کہا آپ کیا کرتی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ میں نے بھی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے، اور شاید وہ کوئی ریسرچ کر رہی ہیں، اور مجھے اب سبجیکٹ کا نام نہیں یاد. وہ کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میری لائف اب شروع ہوئی ہے، میں ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر اب علم کے لیے یکسو ہو گئی، اور میں پڑھائی کو بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہوں. تو بات یہ کہ ہمارا حال کیا ہے کہ جب ہم تھوڑی سی بھی ذمہ داریوں، پہلے تو یہ ہے کہ جب شادی نہیں ہوتی تو کہتے ہیں ابھی شادی ہو جائے، ذرا پھر فراغت ہوگی، کیونکہ ماں باپ کوئی کچھ کرنے نہیں دیتے، پھر شوہر کچھ کرنے نہیں دیتے، پھر بچے کچھ کرنے نہیں دیتے، پھر ان کے بچے ہو جاتے ہیں وہ کچھ کرنے نہیں دیتے. تو بات یہ ہے کہ ساری زندگی ہم کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈے رکھتے ہیں، اور کبھی بھی محنت کے عادی نہیں ہوتے. تو یہ بے انتہا ضروری ہے کہ ہم سب محنت کرنا جانے اور اپنے آپ کو تھوڑی سی تکلیف میں ڈالیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا.
السلام علیکم. آپ سے کچھ باتیں مجھے پوچھنا بھی ہے اور بتانا بھی ہے. کسی نے سفر کیا تھا تو ان کا جہاز ایئر لائن کی وجہ سے جو تھی اس کی سامان ان کا گم ہو گیا. وہاں وہ پھر رہے کوئی 15-16 دن، اور وہ جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے وہی ان کے پاس تھے اور باقی سامان نہیں تھا. انہوں نے اپنے تاثرات دیے وہ یہ تھا کہ ہم کم سامان میں بھی گزارا کر تو خواہشات ہیں جو ہم نے اپنی طرف سے لائی ہوئی ہیں نا. تو یہ ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ ہم سیر وغیرہ کے لیے نکلتے ہیں، جاتے ہیں اپنے ملک میں ہی، جیسے شمالی علاقے ہیں یا باہر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، تو اس سفر کو ہم کیا کہیں گے؟
وہاں جانے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی سوچنے کی بات ہے کہ صرف سیر و تفریح، گھومنا پھرنا، تو یہ تو کوئی مقصد نہ ہوا. یہ کوئی مقصد نہیں ہے. یا تو انسان کچھ سیکھنے کے لیے جائے، یا سکھانے کے لیے جائے، یا پھر یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کے لیے جائے. یعنی کہ کوئی نہ کوئی ایسا مقصد ضرور ہونا چاہیے کہ جس سے انسان یا خود فائدہ اٹھائے یا دوسروں کو فائدہ پہنچائے. صرف جانا، دعوتیں میں شرکت کرنا اور مال میں گھوم پھر کے شاپنگ کرنا، یہ کوئی مقصد نہیں.
ہم ایسے پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں یا جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں جا کر ہمیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، قدرتیں نظر آتی ہیں.
جی ہاں، وہ تو پھر مقصد اس میں شامل ہو گیا نا. یہاں ٹورانٹو میں کچھ عرصہ پہلے سے، تقریباً میرے خیال سال ہونے والا ہے، ایک فلم چل رہی ہے جرنی ٹو مکہ، اور اس میں یہ کہ بہت اچھی طرح مکہ کا سفر بتایا گیا. ابن بطوطہ کا سفر نامہ ہے بیسیکلی. جب اس نے 21 سال کی عمر میں ارادہ کیا، اس نے ایک خواب دیکھا، اور پھر وہ مراکو کا رہنے والا تھا، اور 3000 مائلز کا اس نے سفر کیا اور کیا کیا راستے میں مشقتیں دیکھی. تو یہ میرے ساتھ اسفیہ بھی گئی ہوئی تھی وہاں پر, تو یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا کیا سیکھا.
With Ibn Battuta, he was 21 years old. He was a lawyer in Morocco, and he wanted to go for Hajj because this is what he saw in his dream. That was his vision. He constantly saw Makkah in his dream, so he thought that he should go for Hajj. So I was thinking, what is our vision, and why do we travel? His young friends told him not to do so because he was just beginning his career, and he was so young, and Hajj was something that people did in an old age. But he insisted to fulfill his dream. He went along anyway. And he said he will learn in his travels. And what's really interesting was, well, after he was done his Hajj, he said that he had changed a lot and he had learned a lot. And I was thinking that while coming back from watching his documentary, was when you look at tall buildings, when you look at the streets and the cars and malls, we can't think as much. They make us forget. But when we go away to a retreat, for example, to a natural place, then we can do a lot of fikr in our zat.
اور صرف اس نے مکہ کا سفر نہیں کیا بلکہ اس سفر سے اس کو راہ ملی, اور پھر تقریباً 30 ایئرس تک اس نے ٹریولنگ کی اور واپس گھر نہیں گیا, اور پھر وہ آگے شاید چائنا تک اور کہاں کہاں وہ سفر کرتا رہا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے اپنے سفر ناموں کو لکھا, ڈاکیومنٹ کیا, اور طرح طرح کے انکشافات کیے, اور وہ تاریخ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے اس کے سفر نامے جو ہیں.
I did a little bit more research about him after I came back from watching his movie, and what's interesting that his documentations were discovered by some Westerners, and they were so impressed by his travels that one man actually from Europe, I believe, or America, he dedicated 10 years of his entire life to travel to all those places that Ibn Battuta went to. And obviously Ibn Battuta traveled from a large part of the Muslim world, so he went to India, a different place in the Middle East. And all these Western people now are following his footsteps, and they're going to the Middle East. And because of him now, they're exposed to the Islamic culture, the Islamic religion, and they are impressed by it. In fact, the people who are making the movie were all Americans, and they went far as Arafat to make the movie. And they wanted to go see how the Kaaba looks and how the Haram is, because they knew Ibn Battuta was so inspired by it. So you never know where you travel to and what influence you have on the people, and what traces you leave behind. And also in his travel, it wasn't an easy thing for him when he was traveling from Morocco to Mecca. He got robbed once. He was stuck in a sandstorm once. He lost his water once, so he was stuck in the desert without water. So travels are not as easy and as glamorous as we see them to be, but they're very, very beneficial in the long term. And in fact, there is even a mall built in Dubai, and it's named after him, Ibn Battuta, and they are several departments in that mall, and they all depict each country that he visited to. So for example, there's China, and there everything that he discovered about China, it's present in that mall. So such were our predecessors, and this is our heritage of traveling. And I also wanted to add how in the beginning Ustada said that of the qualities of the people who enter Jannah is that they travel. And I was thinking of the hadith the Prophet ﷺ said, those who tread in the path of knowledge, Allah make the path of Jannah easy for them. So both are very, very interlinked. One quality which I think the Europeans have taken from our predecessors is that they travel a lot. In fact, I've met some people here who have traveled from Europe to Canada to do Ta'limul Quran course, and they have been to almost all the European countries, Norway and as far as Portugal, and they not only have traveled those countries, but they speak their languages. So I was thinking, subhanAllah, if once they're done Quran, they can go back to each of these countries and tell them the message of Quran. So do travel, definitely. And the Sahaba radiallahu anhum, in fact, after Prophet ﷺ passed away, everybody traveled. Even Bilal radiallahu anhu left Medina.
یعنی صحابہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ میں نہیں بیٹھ رہے, اگرچہ مدینہ سے انہیں بہت محبت تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اور لوگوں تک آپ کا میسج پہنچانے کے لیے انہوں نے ہر طرح کی مشقتیں برداشت کی. کچھ لوگ جہاد پر نکل گئے, کچھ تعلیم سیکھنے سکھانے پر نکل گئے, اور وہ سفر آسان نہیں تھے. اگر یہ ابن بطوطہ کا سفر نامہ آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ گھوڑے پہ سفر, اونٹوں پہ سفر اور کیملز پر کس قدر پر مشقت سفر ہوتا ہے, اور کیسے کیسے لوگ پیاسے اور بھوکے اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے اور مشقتیں برداشت کرتے ہوئے اور ہر طرح کے خطرات مول لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں, جس میں زندگی کو داؤ پہ لگانے والی بات.
I'm not sure if it was Salahuddin or somebody else, when he had conquered every place in the Middle East, he stood by the Atlantic Ocean. And he didn't know what was beyond it, but he said, if I knew there was land or people beyond this, I would even go there. Our mission and our motto is Quran for all. And if people cannot come to us, we should go to them. We should take our knowledge to them and we should serve them.
Bilkul.
तो उसका फोकस आखिरत होना चाहिए और फिर जो बिल्कुल शुरू में इमाम जोजी ने बताया कि ट्रेवलिंग दो किस्म की, एक जिस्मानी और फिर एक रूहानी, तो अगर देखा जाए तो मोमिन इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ सफर, कि पस्ती से बुलंदी में रहने की तो कोशिश करनी है कि हर हाल में वो इस सफर पे रहे।
बिल्कुल, अखलाक की बुलंदी, किरदार की बुलंदी, जहनी बुलंदी, सोच की बुलंदी और दुनिया पर आखिरत को तरजीह देने की बुलंदी, ये भी जहनी बुलंदी है ना। اور انسان اپنے امیجنیشن میں ٹریول کرتا رہتا ہے، وہ جیسے ایک صحابی نے کہا کہ مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور قرآن پاک میں جو آتا نا فلق تحم العقبہ، تو اس نے دشوار گزار گھاٹی کو عبور نہ کیا، تو وہ کیا ہے؟ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا متربہ، یعنی پر مشقت کام کرنا جو ہے اور اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالنا جو ہے، یہ بھی دراصل ایک سفر ہے، اس کو بھی سفر کہا گیا ہے۔ تو بہرحال حرکت میں برکت ہے۔ وعلیکم السلام
صاحبہ، ایک سوال ہے، کیا عورت جو ہے محرم کے بغیر سفر کر سکتی ہے؟
اس میں آپ دیکھیے کہ میں نے جو وہ مووی جس کا بھی ذکر ہو رہا تھا اس کو دیکھا، تو میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ عورت کو بالکل تنہا سفر نہیں کرنا چاہیے، لیکن خاص طور پر وہ سفر جو اس دور کا تھا جس میں بہت خطرات اور بہت مشقتیں اور یعنی جان جوکھوں کا، کہ لوگ مسافر رستوں میں مر بھی جاتے تھے۔ اب اگر ایک عورت جو ہے وہ تن تنہا، نہ اس کا کوئی محرم ہے نہ کوئی اور، وہ چل پڑی ہے اور وہاں پر وہ خدا نہ خواستہ ایکسپائر ہو جاتی ہے راستے میں، تو کون اس کو اٹھا کر کسی قبر میں ڈالے گا، اس کو کفنائے گا، اس کی ذمہ داری لے گا؟ لیکن یہ کہ آج کل کا سفر جو ہے وہ ایک محفوظ سفر ہے اور چند گھنٹوں کا عموماً ہوتا ہے۔ اگر ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو اس میں یہ کہ اگر دوسرے ملک میں آپ کے کوئی رشتہ دار یا محرم یا ایسا گروپ موجود ہے کہ جس میں آپ محفوظ ہیں، تو وہ اس کا مسئلہ ایک مختلف ہے۔
صاحبہ، جیسے یہ بھی سفر ہے، جیسے یہ اپنے گھروں سے یہاں پر آتے ہیں تو ان کے ساتھ تو محرم نہیں ہوتے،
تو یہ تو ایک شہر کے اندر ہی ہے نا، یہ سفر تھوڑی ہے، اس میں آپ کوئی قصر کرتے ہیں؟
بالکل نہیں،
سفر تو وہ ہے نا جس میں قصر کی جاتی ہے۔
انہوں نے پوچھا ہے کہ جو لوگ پیسے کمانے کے لیے سفر کرتے ہیں، یہ اس کو کس قسم کا سفر کہا جائے گا؟
رزق حلال کی طلب جو ہے وہ تو جہاد کی طرح ہے، اگر ایک جگہ انسان کو حلال رزق نہیں مل رہا اور وہ دوسری جگہ سفر کر کے حلال حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو ٹھیک ہے
جی۔ یعنی یہ بھی مقصد جو ہے وہ خود سفر ہے؟
جی ہاں۔
ساتھ ایک اور سوال ہے، تفریح کے لیے جاتے ہیں جیسے بھی آپ نے کہا اور غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ سفر یعنی تفریح بھی ساتھ ساتھ اور اگر غور و فکر بھی ساتھ ساتھ ہو تو پھر وہ بامقصد ہو جاتا ہے؟
جی ہاں بالکل۔
جزاک اللہ خیرن کثیرا۔
اوکے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔